الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرني الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. سورہ نور کا یہ پانچواں رکوع ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے. یہ ہمارے منتخب نصاب کا ساتواں سبق ہے. منتخب نصاب کیا ہے، اس کی وضاحت کئی مرتبہ ہو چکی ہے، لہذا اب میں اس پر مزید وقت نہیں لگاؤں گا اور براہ راست انشاءاللہ اس رکوع کا مطالعہ کریں گے. سورہ نور قرآن مجید میں یہ 18ویں پارے میں یہ سورہ مبارکہ ہے. مدنی سورت ہے، مکی نہیں ہے، مدنی ہے، اور ایک اعتبار سے بڑی منفرد ہے کہ اگرچہ اس میں زیادہ تر جو موضوعات آئے ہیں وہ اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے، پردہ ہے، حجاب ہے، اسی طریقے سے زنا کی سزا اور قذف کی سزا. قذف اسے کہتے ہیں کہ کسی شخص پر کسی نے الزام لگا دیا کہ شخص نے زنا کیا ہے، اب وہ ثابت نہ کر سکے تو پھر اس کی سزا کیا ہے، یہ سزا حد قذف کہلاتی ہے. 80 کوڑے اس کو بھی لگیں گے جس نے الزام لگایا تھا اور ثابت نہیں کر سکا، لہذا سوچ سمجھ کر کوئی شخص الزام لگائے. یہ پورا جو ہے معاشرتی سیٹ اپ، جرائم. پھر یہ ہے کہ گھر کے اندر، چار دیواری کے اندر کیا ماحول ہونا چاہیے، اس کے کیا آداب ہیں، کیا اصول ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہیں.
آج ہم ان سے کوسوں دور ہیں. دور تسبیح قرآن کے دوران تو اس کا ذکر ہوتا ہے بالعموم. ظاہر بات ہے کہ پورے قرآن کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. گھر کے اندر کا جو پردہ ہے اور اس کے لیے جو احکامات ہیں کہ گھر کے اندر بچے بھی اگر بالغ ہو جائیں تو بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہوں. نا محرم کا تو سوال ہی نہیں ہے, اور نا محرم میں آپ کا داماد بھی شامل ہے. گھر میں آپ کے اگر وہ بیٹیاں ہیں تو داماد جو ہے دوسری جس سے شادی ہوئی وہ تو ہو گئی, جو دوسری بہنیں ہیں کون ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور غلام اور بچے وہ بھی اجازت لے کے گھر میں داخل ہوں. بہرکیف یہ ساری چیزیں موضوعات یہ ہیں. لیکن بیچ میں ایک رکوع ایسا آیا ہے کہ جو بڑا منفرد ہے, غیر معمولی اس کی حیثیت ہے, اونچا مقام ہے. قرآن مجید کی ہر آیت ہر صورت ہی ہمارے لیے محترم اور بہت اونچے مقام کے حامل ہے. لیکن بہرحال موضوع کے اعتبار سے پھر علماء تعین کرتے ہیں کہ یہ موضوع بہت بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. بالکل وسط میں پانچواں رکوع, نو رکوع ہیں, چار رکوع ادھر چار ادھر, درمیان میں وسط میں جو رکوع آیا وہ ہے جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی. اس میں ایمان کے لیے اور کفر کے لیے اور نفاق کے لیے تین تمثیلیں آئی ہیں. حکمت قرآنی کے اعتبار سے اس رکوع کا بہت اونچا مقام ہے. اور تمثیل کس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ہماری عقل جو ہے اس کے پیمانے بڑے محدود ہیں. ہم زمان و مکان کی حدود سے باہر نکل کر کچھ سوچ نہیں سکتے. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری, جہاں ہے نہ مکان لا الہ الا اللہ. ہم تو بہرحال مجبور ہیں, ہم ہر چیز کو زمان اور مکان کے پیمانے سے ہی دیکھتے ہیں. حقیقت اس سے بیونڈ. تو ایمان ایک ہے, ایمان اس کے لیے تمثیل آئی ہے. پھر ایک ہے کھلا کفر, اس کے لیے تمثیل آئی ہے. اور ایک درمیانی کیفیت ہے نفاق کسی ایک, اس کے لیے تمثیل آئی ہے. اور چونکہ جیسے میں نے عرض کیا جو لطیف حقائق ہوتے ہیں, بڑے باریک حقائق, لطیف کے لیے کوئی زیادہ اور لفظ موجود مناسب نہیں ہے, لطیف اپنی جگہ, ان کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے مناسب الفاظ بھی نہیں ہوتے, چنانچہ تمثیل کا سہارا لیا جاتا ہے. قرآن مجید کی عظمت ہمیں معلوم ہے, اللہ کا کلام ہے, بڑی عظمت والا ہے, بہت عظمت والا ہے. لیکن کتنی عظمت والا ہے اس کو ہم ناپ تول نہیں سکتے. قرآن مجید نے, اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے حوالے سے ایک تمثیل کے ذریعے سے ہماری مدد کی ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته, تو تم اس کو دیکھتے اس پہاڑ کو, خاشعا متصدعا من خشية الله, اللہ کی ہیبت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا, پھٹ پڑتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے, اس لیے کہ ایس سچ آپ جان ہی نہیں سکتے قرآن کی عظمت. ہمارے الفاظ بھی تو محدود ہیں نا, یہ بھی زمان اور مکان کے حدود کے پابند ہیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور کچھ حقیقت کے قریب پہنچنے کی کوشش کریں. ایس سچ نہیں جان سکتے. اسی طرح ایمان کی اصل حقیقت کیا ہے, یہ بھی اتنی لطیف شے ہے کہ اس کو بیان کرنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے بھی ایک تمثیل ہے کہ جو یہاں پر بیان ہو رہی ہے. اس پورے رکوع کا انشاءاللہ میں ترجمہ کروں گا, اس کے بعد پھر اس کا مطالعہ باقاعدہ شروع کریں گے. فرمایا اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. اللہ پر ایمان لانا ہے, اللہ کون ہے, کیا ہے, کس شے کا بنا ہوا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں تو رہنمائی عطا فرما دی, انسان کو کس سے پیدا کیا گیا, مٹی سے, جنات کو کس سے پیدا کیا گیا, آگ سے, فرشتوں کو کس سے پیدا کیا گیا, نور سے. تو اللہ تعالیٰ خود وہ کس شے کا بنا ہوا, انسان سوچتا تو ہے کیا ہے اس کی حقیقت, یہ تو پتا ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت, سب سے جلی حقیقت وہ ہے, لیکن ہمیں اس سے محجوب رکھا گیا ہے. اغیب وذو اللطائف لا یغیب, میں محجوب ہوں جو ذو اللطائف ہے, جو اللہ تعالیٰ تمام اچھی صفات کا مالک ہے, علی کل شئ قدیر ہے, وہ مخفی نہیں ہے. حجاب میں میں ہوں, یہ میری لمیٹیشن ہے کہ میں اس کو براہ راست دیکھ نہیں سکتا, جان نہیں سکتا. تو اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. اب اس یہاں پر نور سے کیا مراد ہے اس پر گفتگو بعد میں ہوگی، ابھی میں ترجمہ کر رہا ہوں، صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ یہاں لائٹ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ایک اور اعتبار سے بات کی گئی ہے، وہ انشاءاللہ تشریح میں آ جائے گی. مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک تاک ہو اور اس فیہا مصباح اس تاک کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے، قندیل ہے. المصباح فی زجاجہ، اور وہ جو چراغ ہے وہ شیشے کے اندر ہے، یعنی قندیل کی شکل میں ہے، ایک تاک ہے اس میں ایک چراغ ہے، چراغ ایک قندیل میں ہے. الزجاجہ کانہا کوکب دری، اور وہ جو فانوس ہے اس کا، وہ جو قندیل ہے اس کا جو شیشہ ہے، وہ ایسا چمکدار ہے جیسے ستارے. کوکب دری، روشن ستارہ جیسے ہوتا ہے، وہ ایسا شفاف ہے، چمکدار ہے. یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور وہ جو چراغ ہے اس کے اندر کیا چیز جلائی جا رہی ہے، تیل کیا ہے، وہ چراغ جلایا جاتا ہے زیتون کے ایک مبارک درخت سے. لا شرقیت ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی، یعنی اس وقت کے جو فائنسٹ کوئی جو آئل ہو سکتا تھا کہ جو فوری طور پر آگ پکڑ سکتا ہے، تو اس کی مثال دی ہے. یہ پیٹرول تو اس وقت ایجاد نہیں ہوا تھا، لیکن یہ کہ وہ اس کے اندر جو تیل ہے وہ ایسے زیتون کے درخت سے دیا گیا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، وہ پوری حرارت کو اندر جذب کرتا ہے اور فائنسٹ جو ہے تیل وہ وہاں سے برآمد ہو رہا ہے اور وہ اس کے اندر استعمال ہو رہا ہے. یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا روشن خود بخود، اس کا جو روغن ہے یضیء تیل ہے، وہ خود بخود بھڑک اٹھے، روشن ہو جائے. ولو لم تنسس نار، چاہے اسے آگ نے چھوا نہ ہو. آج ہمارے سامنے مثال ہے نا کہ پیٹرول ذرا قریب فاصلے پر بھی ہوتا ہے تو وہ آگ کو پکڑ لیتا ہے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. وہ تیل اتنا فائن ہے کہ وہ دور سے آگ کو پکڑتا ہے. نور علی نور، یہ ہے روشنی پر روشنی. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جسے چاہتا ہے. یہ ایمان کے لیے تمثیل آئی تھی اصل میں. ویضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا جاننے والا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ، ان گھروں میں، یعنی وہ لوگ جو اس طریقے سے ایمان لے آتے ہیں، اور ایمان کی اصل میں مثال دی جا رہی ہے، اب ان کی کیفیت کیا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ، اس نور سے ہدایت پانے والے جو ہیں ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے. ویذکر فیہ اسمہ، اور اس میں اس کا نام لیا جائے، یعنی مسجد. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور پھر وہ لوگ جن کے اندر وہ ایمان کا دیا روشن ہو چکا ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان مساجد میں صبح و شام. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ جوان مرد کے جنہیں غافل نہیں کرتی کسی قسم کی کوئی تجارت یا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. یخافون یوما، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے. تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ دن کے جس دن الٹ جائیں گے دل بھی اور نگاہیں بھی. یہ سچے اہل ایمان کی کیفیت، ایک طرف اللہ کی بندگی میں مصروف ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں آخرت کے عذاب سے. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے ان کے ان اعمال کے جو انہوں نے بہترین اعمال انہوں نے کیے ہیں. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے مزید نوازے انہیں. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے بے حد و حساب. یہ ایک طرح کے لوگ ہیں جن کے لیے پہلے تمثیل آئی اور پھر ان کے اوصاف بیان ہوئے کہ وہ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کوئی سراب ہو. بقیعۃ، کسی چٹیل میدان میں. یحسبہ الظمآن ماء، اور پیاسا اسے سمجھتا ہے پانی. یہ سراب، اس کا تجربہ آپ کو ہوا ہوگا گرمیوں کے موسم میں، خاص طور پہ عام طور پہ تیز دھوپ ہو اور پھر ریت کے ٹیلے ہوں تو دور سے لگتا ہے کہ پانی لہریں مار رہا ہے، بلکہ روڈ کے اوپر بھی ایسے محسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ پانی ہے، اب آنکھ دیکھ رہی ہے کہ پانی ہے. یحسبہ الظمآن ماء، یہ مثال کس کی ہے؟ والذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال. اور اعمال سے مراد کیا ہے؟ جو انہوں نے اپنے طور پر نیکیاں کی ہیں، کچھ خدمت خلق کے کام کیے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے، بقیعت یحسبہ الظمآن ماء، جیسے کہ ایک سراب ہو کسی چٹیل میدان میں اور پیاسا اسے سمجھتا ہے کہ پانی ہے. حتی اذا جاءہ، اور جب وہ جاتا ہے، اس کے قریب جاتا ہے کہ جہاں وہ دیکھ رہا ہے کہ آگے پانی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ پانی تک تو پہنچ ہی نہیں پائے گا، وہ اور سے دور ہوتا چلا جائے گا، وہ تو نگاہوں کا ایک معاملہ سارا کھیل تھا. تو وہ پاتا وہاں کسے ہے؟ اللہ کو پاتا ہے، یعنی موت اس کا انتظار کر رہی ہے وہاں. ووجد اللہ عنده فوفاه حسابہ، اللہ کو پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پورا پورا چکا دیتا ہے اس کا حساب. واللہ سریع الحساب، اور اللہ حساب لگانے، حساب چکانے میں دیر نہیں کرتا، بہت جلد حساب دینے والا ہے. یہاں بھی ایک مثال آئی تھی، اب ایک اور مثال آ رہی ہے، تیسری مثال. او کظلمات فی بحر، یا بہت گہرے سمندر میں جو اندھیرے ہوتے ہیں، اندھیروں کی مانند. یخشاہ موج، ڈھانپے ہوئے ہے اسے موج، من فوقہ موج، اور اس کے اوپر ایک اور موج، من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر ہوں بادل. یہ تاریکی کی انتہا ہو سکتی ہے، اس کو آپ ایبسلیوٹ ڈارکنس بھی کہہ سکتے ہیں، کہ گہرے سمندر ہوں اور اوپر جو رات کا وقت ہو اور اوپر بھی جو ہے وہ بادل ہوں، کہ ستاروں کے بھی کوئی کرن نیچے نہ پہنچ رہی ہو اور نہ چاند کی کوئی روشنی پہنچ سکتی ہو، اور وہ گہرے پانی کے اندر کوئی شخص ہے جو اترا ہوا ہے، وہاں جو اندھیرا ہوگا جس درجے کا، اندھیرے کے بھی بہت سارے لیولز ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے، بیٹھے ہوتے ہیں اچانک لائٹ چلی جاتی ہے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن پھر جو دائیں بائیں سے دور سے تھوڑی بہت ہے اس کے مدد سے آپ کو آہستہ 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 کچھ سجھائی دینا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ایک ڈارکنس کی وہ کیفیت ہے کہ سرے سے کچھ بھی نہ سجھائی دے، یہ اس کی مثال آ رہی ہے. ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں پر اندھیرے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اندھیرے ہی اندھیرے. اذا اخرج یده لم یکد یراها، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے اس کو بھی دیکھ نہیں پاتا. ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ہی کوئی نور عطا نہ کیا ہو تو اس کے لیے کہاں سے آئے گا کوئی نور، کوئی روشنی کی کرن. یہ تیسری مثال ہے، پہلی مثال بندہ مومن کی تھی، دوسری مثال وہ لوگوں کی ہے کہ جو کچھ نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، حقیقی ایمان سے محروم ہیں. ان میں وہ بھی ہو سکتے ہیں جو غیر مسلم ہوں اور نیکی کے کام کر رہے ہوں، اور وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو مسلمان نام کے تو ہیں، ایمان اندر بھی اترا ہوا سرے سے نہیں، صرف زبان کی حد تک ہے، دل میں اترا ہوا ایمان نہیں ہے. البتہ کچھ کام نیکی کے بھی کیے ہیں، اپنے خیال میں سمجھتے ہیں کہ اس سے بیڑا پار ہو جائے گا، تو وہی فرائق، وہ سراب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دور سے سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، شاید اس سے میرا مسئلہ حل ہوگا، لیکن قیامت کے دن جب پہنچے گا، جب حقیقی ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کوئی عمل بھی اس کا قبول نہیں ہے. اور تیسرا وہ ہے کہ جو ظلمتوں اور گمراہیوں کی آخری حدوں کو پہنچا ہوا ہے، اس کی زندگی میں کوئی بھی ملمے کی نیکی بھی نہیں ہے، اس کی زندگی، اس کے لیے وہ آخری مثال آئی ہے کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ. یہ ہے، صرف میں نے ترجمہ ابھی کیا ہے، اس کی تشریح جو ہے وہ اس رکوع کی وہ ابھی باقی ہے. پہلی بات، ایک چیز سمجھ لیجئے کہ اللہ نور السماوات والارض، جہاں سے آغاز ہو رہا ہے اس رکوع مبارکہ کا، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ نور اٹ سیلف جو ہے یہ بھی ایک فزیکل آبجیکٹ ہے. آپ نے لائٹ کی سپیڈ کو میئر کر لیا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس معنی میں نور ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کس معنی میں نور ہے؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت تک نہ پہنچے تو کائنات اندھیر ہی اندھیر ہے، اور اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی تو ہر چیز روشن نظر آئے گی، کہ میں کیوں پیدا کیا گیا، میرا مقصد کیا ہے، میرے لیے راستہ کون سا ہے. ایمان باللہ ہوگا تو انسان کے لیے سفر حیات پہ ایک روشنی اس کو ملے گی، ورنہ تاریکی ہی تاریکی. میں والد محترم کی ایک چھوٹی سی عبارت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کہ یہ جو تمثیل ہے اس کے حوالے سے انہوں نے جو بات میں نے ابھی کی ہے اس کی تفصیل یہاں پر آ رہی ہے. اس تمثیل پر غور کیجئے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، ارشاد ہوا اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی روشنی اللہ ہی ہے. ظاہر الفاظ سے یہاں ایک مغالطہ لاحق ہو جاتا ہے کہ شاید یہاں نور کا اطلاق باری تعالیٰ کی ذات پر ہو رہا ہے. اس مغالطے سے بچنے کی ضرورت ہے. ذات باری تعالیٰ کے متعلق یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ بقول حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، وہ تو وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ہے. اللہ وجود تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور سب سے نمایاں وجود اس کا ہے، لیکن کس چیز کا بنا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، جو بھی اس کی جو اس کی شخصیت ہے اس کی نیچر کیا ہے، یہ نہیں جان سکتے. نور بھی کہیں گے تو نور تو پھر بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تو ناپی تولے جانے والی چیز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، یعنی بیونڈ امیجینیشن، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم، ذات اس کا علم ہمارے فہم و شعور، احساس و ادراک، فکر و نظر، حتیٰ کہ تصور و تخیل کی سرحدوں سے بھی بہت دور ہے اور پرے. بقول غالب ہے، پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، یا بقول شخص اے بروں از وہم و قیل و قال و من، یعنی اے وہ ہستی کے جو وہم سے، قیل اور قال اس سے مبر رہا ہے، آپ کچھ بھی نہیں اس کے بارے میں کہہ سکتے کہ وہ کیا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے، اس کی ذات کی نوعیت کیا ہے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور قول تھا، العجز اندر کی ذات ادراک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ادراک سے عاجز آ جانا کہ میں اللہ کی ذات کو، کہ وہ کس چیز کا بنا ہوا کیا ہے، سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں، یہی ادراک ہے. یعنی علم کی انتہا یہی ہے کہ انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ میں اللہ کی ہستی کی، اس کی نیچر کو، اس کی حقیقت کو جان ہی نہیں سکتا. یہی معراج ہے علم، اللہ کے حوالے سے علم کا یہی ہائیسٹ پوائنٹ ہے، العجز اندر کی ذات ادراک. اور اس کے اوپر جو ہے حضرت علی نے ایک گرہ لگائی تھی، اس کو ایک شعر کی شکل میں بدل دیا. انہوں نے جو مقولہ کہا وہ ایک گویا پہلا مصرہ بن گیا، اور دوسرا مصرہ حضرت علی نے اس جوڑ کر بات پوری کر دی کہ وَالْبَحْثُ عَنْ كُنْهِ ذَاتِ اِشْرَاقُ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کھوج کرید کرنا کہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کس چیز کا بنا، اگر یہ کرو گے تو شرک میں ملوث ہو جاؤ گے، اپنے ایمان کی فکر کرو. تو پھر اللہ تعالیٰ کس معنی میں ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اگر اللہ تک نہیں پہنچے اور اللہ کے حقوق کو جو ہے اپنا رب تسلیم نہیں کیا، اس بات کا اگر ادراک نہیں ہوا کہ ایک ہستی ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے، کوئی ایک مالک اور خالق ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو اگر یہاں تک نہیں پہنچے تو پھر دنیا اندھیر ہے، پھر کوئی چیز تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی کہ انسان کی وجود کا مقصد کیا تھا، اس کی کوئی منزل بھی ہے کہ نہیں ہے، پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. رب کی معرفت حاصل ہو جائے تو ہر شے، پوری چیز، ہر چیز جو ہے منور ہو جاتی ہے. میں کیوں پیدا کیا گیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتے سے وحی کے ذریعے سے. انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، پھر یہ ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، وہ کون سے کام ہیں کہ جو میں کروں گا تو آخرت میں جو ہے وہ نجات ملے گی، یہ ساری چیزیں اب روشن تب ہوں گی. اس کی سب کی بنیاد کیا ہے، ایمان باللہ. سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. بانی محترم، والد محترم عام طور پر سنایا کرتے تھے کہ اگر اللہ کو نہیں مانا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک شخص ٹرین میں بیٹھا ہے اور اچانک کوئی حادثہ ہوا، اوپر سے کوئی بھاری چیز گری ہے، اس کو بھول گیا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں، اس پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اپنا بھی کچھ یاد نہیں ہے. یادداشت ایک دم اگر ختم ہو جائے تو اس سے زیادہ ہاریبل تجربہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے حادثہ، جو بتاتے ہیں اپنی کیفیت بعد میں. ہم اسی کیفیت میں آئیں گے، ہمیں کچھ نہیں پتا. اگر رب تک نہیں پہنچے تو ہم بھی اس کی ہماری مثال یہ ہے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. جیسے ٹرین میں کوئی بیٹھا ہے کچھ دیر بعد اتر گیا، نہ اسے یہ پتا کہ میں بیٹھا کیوں ہوں، اترا کیوں ہوں، میری منزل کیا ہے، اس کی یادداشت گم ہو چکی ہے. تو اسی طریقے سے رب کو اگر نہیں پہچانا تو انسان اسی طرح خلا میں ہے اور اندھیرے میں. اللہ کو پہچان دیا، اللہ کو مان دیا تو اب ہر چیز منور ہو گئی کہ میں کیوں پیدا کیا گیا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے، اور میرا انجام کیا ہونا ہے، موت کے بعد کے کیا حالات ہیں. تو اللہ نور السماوات والارض اس معنی میں ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ گے تب کائنات کی جو الجھی ہوئی گتھی ہے اس کا صراط تمہیں ملے گا، اور تم پر حقائق جو ہیں منکشف ہوں گے، حقیقت تک پہنچو گے. اور پھر اس کے بعد جا جو تمثیل آ رہی ہے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، وہ اصل میں ایک بندہ مومن کے دل میں جو ایمان ہے اس کی تمثیل آ رہی ہے، مثل نورہ، اس ایمان کی کیا کیفیت ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر ان آیات کا مطالعہ کریں گے. حالات حاضرہ کے حوالے سے کچھ تفصیلی گفتگو کا خیال ہے. اس ہفتے کا جو ایک اہم ایونٹ ہوا ہے وہ تحریک انصاف کا لاہور میں جو جلسہ ہوا، عمران خان کا جلسہ کہنا چاہیے. یہ جلسہ اس اعتبار سے بہت اہم تھا کہ اس میں عمران خان نے سنجیدہ انداز میں اپنا منشور بیان کیا ہے. یہ عمران خان جو ہیں وہ کچھ ہی عرصے سے سیاسی افق پر ایک بڑھتی ہوئی قوت، ابھرتی ہوئی قوت کے طور پر سامنے آئے ہیں. اگر ہم اپنے ملک کی تاریخ کا جائزہ لیں، بحیثیت ایک جمہوری ریاست پاکستان کی سیاسی تاریخ کوئی زیادہ خوشگوار تاریخ نہیں ہے، بار بار مارشاء اللہ لگتے رہے ہیں. اور اگر ہم کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ، وہاں آج تک مارشاء اللہ نہیں لگا. تھوڑا سا کوئی وقفہ بیچ میں آتا ہے کہ کوئی جمہوری انداز سے کوئی سیٹ اپ وجود میں آیا ہو، باقی پھر مارشاء اللہ، پھر تھوڑا سا وقفہ، پھر آیا اس کا پھر مارشاء اللہ، اور اب شاید کھلا مارشاء اللہ نہیں ہے تو پھر دوسری طرح کا مارشاء اللہ. مقدر ہمارا یہی ہے، ہماری سیاسی تاریخ خوشگوار تاریخ نہیں ہے، قابل ذکر تاریخ نہیں ہے کہ جس کا ذکر کر کے انسان جو ہے وہ محسوس کرے کہ ہاں ہم نے بحیثیت قوم کوئی کام کیا ہے. اس کے بالکل برعکس صورتحال ہے. مسلم لیگ کی جد و جہد سے پاکستان وجود میں آیا تھا، لیکن مسلم لیگ پھر سیاسی اعتبار سے کمزور ہوتی چلی گئی، وجود ختم ہوا اس کا. 70 کے الیکشن میں جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ فیئر الیکشن تسلیم کیے جاتے ہیں، پیپلز پارٹی ایک طاقت بن کر آئی تھی، بھٹو صاحب، اور اس میں مسلم لیگ کو گنتی کی چند سیٹیں ملی تھیں. اس نے سویپ کیا تھا ایک اعتبار سے پیپلز پارٹی نے 70 کے الیکشن میں. بہرحال پھر 1988 میں آئی جے آئی وجود میں آئی اور مسلم لیگ دوبارہ ایک قوت بن کر آئی ہے 1988 کے الیکشن کے اندر. اس سے پہلے مسلم لیگ کا کوئی وجود نہیں تھا. اور اس کے اندر مجھے یاد ہے والد محترم نے تبصرہ کیا تھا جب مسلم لیگ کو کامیابی ملی تھی، اور اس میں بہرحال نواز شریف کا بڑا حصہ تھا. تو انہوں نے ایک بات فرمائی تھی کہ جمہوری ملک کے اندر دو پارٹی سیاسی پارٹیوں کا ہونا ضروری بھی ہوتا ہے، اور اس کو اگر سموتھلی چلنا ہے جمہوری نظام کو تو، اور وہ ملک گیر پارٹی ہونی چاہیے. اور ابھی تک تو پیپلز پارٹی ہی وہ ایک ہی پارٹی تھی اور کوئی پارٹی میدان میں تھی نہیں. اب مسلم لیگ برابر کی چوٹ کی حیثیت سے سامنے آئی ہے، یہ ایک اچھا شگون ہے. ایک بیلنس طریقے سے اب معاملہ یہ ملک جو ہے وہ چل سکتا ہے. یہ اس وقت انہوں نے تبصرہ کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس میں نواز شریف صاحب ہیں تو ایک سرمایہ دار طبقے سے، انڈسٹریلسٹ گھرانے سے ہیں، لیکن بہرحال اس نے سیاسی اعتبار سے بھی بہت محنت کر کے مسلم لیگ کو دوبارہ زندہ کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو حالات ہیں وہ اب سامنے ہیں. اس وقت صورت حال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اب نہ ہونے کے برابر ہے، ملکی لیول کے اوپر نہ ہونے کے برابر ہے. اور میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ تو جیسی تیسی موجود ہے ابھی بھی، جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے اور جو اس نے کیا ہے اور اس کے جو خمیازے بھگت رہے ہیں وہ ساری اپنی جگہ. لیکن بہرحال ایک اس وقت بھی ملک کی ایک بڑی سیاسی قوت کی حیثیت سے وہ موجود ہے، اور آگے دوسرا کوئی بڑی قوت نظر نہیں آ رہا تھا. اس خلا کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے پر کیا ہے. اور دوسری بڑی اس وقت کی جو سیاسی قوت ہے اس وقت پاکستان میں وہ عمران خان ہے. عمران خان نے اپنا جو منشور پیش کیا ہے اس میں ریاست مدینہ کو عنوان بنایا ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ تعلیم یکساں ہو امیر و غریب اور مدارس اور اسکولوں کے لیے. صحت کا کے حوالے سے اس نے اپنا ایک ایجنڈا دیا ہے. میرٹ یعنی دیانتداری سے ملازمتوں پر تعیناتی ہو، زراعت کے اندر ایمرجنسی کا نفاذ ہو. اب یہ پوری لسٹ ہے جو سب کے سب اچھے نکات ہیں. الیکشن سے پہلے سب بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور اچھے اچھے منشور پیش کرتے ہیں، ایک اچھا منشور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن عمران خان جب اسے کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ والا نظام ہے، یہ ہے سب سے بڑا ایشو جو میرے لیے ہے کہ ریاست مدینہ کے تقاضے تو کچھ اور ہیں، صرف یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی اچھی ہیں، ان کی نگیشن نہیں ہے، لیکن ریاست مدینہ تو کل زندگی کا ایک نقشہ تھا کہ جو دیا گیا ہے. ہر شعبے سے متعلق اسلامی تعلیمات ہیں، اور وہ اسلامی تعلیمات وہاں پر نمونے کی آئیڈیل لیول کے اوپر آئی ہیں، تو آپ اسے ریاست مدینہ کہیں گے، جس کی پھر اصل شکل دنیا نے دیکھی ہے نظام خلافت راشدہ کی شکل میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ابھی وہ ابتدائی شکل میں تھا معاملہ، اور مسلسل آپ کے اوپر جو ہیں وہ غزوات مسلط ہو رہے تھے، لیکن اس کے بعد دور خلافت راشدہ، حضرت ابو بکر صدیق نے اس نظام کو 2.5 سالوں کے اندر مستحکم کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ریاست کے تمام ادارے جو ہیں وہ تشکیل دیے، اور پھر جو نظام بنایا یہ معلوم ہوتا تھا، جو مثال والد صاحب کی ہی زبان سے میں عرض کروں گا کہ ایک کلی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اسلام غالب ہو گیا تھا، اور اسلامی نظام ابھی ایک بند کلی کی شکل میں تھا، جیسے گلاب کی کلی ہوتی ہے، اس کے اندر خوشبو بھی ہے اور اس کے اندر رنگا رنگی، لیکن جب تک کلی ہے وہ پوری طرح ظاہر نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وہ کلی مکمل ایک گلاب کے پھول کی شکل میں سامنے آئی ہے کہ اس کی خوشبو بھی اور اس کی رعنائی بھی سامنے آئی۔ ریاست مدینہ اس کا نام ہے، وہاں آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ خلافت راشدہ کی شکل میں وہ مکمل طور پر وہ نظام دنیا کی نگاہوں کے سامنے آیا۔ تو یہاں جو ان کے تصورات ہیں ان کے اندر بہت ساری چیزوں کا معاملہ ریاست مدینہ یا دین سے واضح طور پر متصادف ہے، خاص طور پر مرد و زن کا اختلاط، آئلی نظام کے حوالے سے سوچ۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تعلیم سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے، لیکن میں جو توجہ دلاؤں گا وہ یہ ہے کہ اصل تعلیم کون سی ہے؟ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ کون سا علم ہے جو فرض ہے؟ وہ علم اصل میں ہے آپ کے بنیادی دینی علم، آپ نے اس بحثیت مسلمان کیسے زندگی گزارنی ہے بچپن سے لے کر اور موت تک کے لیے، اور پھر قرآن کا علم اور حدیث اور سنت کا علم، یہ تو آپ کے نظام تعلیم کا سرے سے حصہ ہی نہیں ہے، پرائرٹی نمبر 1 اس کی ہے، سیکنڈری اس کے بعد ہے۔ آپ ہاں سائنس ٹیکنالوجی اور دوسرے جو ہیں فنون ان کے اندر آگے بڑھیں، لیکن ریاست اسلامی ریاست اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں تو علم کا معاملہ جو ہے اس کی پرائرٹیز یہ ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، جو دور دور تک ان کے حاشیہ خیال میں نہیں، اور خاص طور پر معاشرتی نظام، سیگریگیشن آف سیکسز، مخلوط محافل کسی بھی لیول پر کہیں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، تو کم سے کم اسے پھر ریاست مدینہ والا اسلام نہ کہو، یا پھر اس کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو ڈھالو۔ بہر کیف یہی ہے وہ چند پوائنٹ کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، کہ اگر خوش شاہین بات ہے اگر وہ ریاست مدینہ کو اپنا بنا رہے ہیں ٹارگیٹ سے اعتبار سے کہ یہی آئیڈیل ہے اور یہ ہونا چاہیے اور ہم اس کے حامی ہیں، تو پھر اس کے تقاضوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو پرائرٹیز وہاں تھی ان پرائرٹیز کو بھی سمجھنا اور اس کے مطابق اس نظام کو استوار کرنا یہ لازم ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں، اور اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو اپنی تلافی کریں، اس کے اندر حالات کا شعور رکھنے والے لوگ ہیں، اور ان سے جو ہے رہنمائی حاصل کر کے اس رستے کو اختیار کریں کہ جو وہاں سے ملے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی سوچ کو ہی حرف آخر سمجھتے ہوئے اور اسی کے لیے وہ صاحب کچھ بروئے کار لے کر آئیں اور اسی کو اپنی کامیابی سمجھیں کہ ہاں میری سوچ جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ پاکستان کا مستقبل میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ پاکستان کا استحکام ہی نہیں اس کی بقا بھی مشروط ہے حقیقی دینی اسلامی نظام کے ساتھ، اگر وہ نہیں آئے گا تو یہ ملک سٹیبل تو نہیں رہے گا، ہر وقت اس کی سالمیت کو خطرہ رہے گا درپیش۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ماضی کے تمام تجربات کو اگر آپ دیکھیں تو ہر وقت ہم ڈاواں ڈول ہیں، عدم استحکام کا شکار ہیں، ملک کے اندر جو ہے وہ علیحدگی پسند تحریکیں بھی چل رہی ہیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ اس کا اصل سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین سے غفلت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ بغاوت کا معاملہ کیا ہے، اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری سوچ کو درست کرے، اور ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں ملک کے اندر انہیں صحیح اسلامی شعور عطا فرمائے، اور پھر اس ملک کو اللہ کا دین کا گہوارہ بنانے کے لیے قوم کو بھی توفیق دے کے اس کے لیے اپنے جان مال سب کچھ لگا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔